بندگی بندگی پا گئی ہے، بندگی بندگی پا گئی ہے، آپ کے نام پر جان دے کر، آپ کے نام پر جان دے کر، زندگی زندگی پا گئی ہے، چل کے نقش قدم پر نبی کے، بندگی بندگی پا گئی ہے۔ یہ تین شعر بھی حضرت والا رحمہ اللہ کے ہیں، دعا کے اشعار۔ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے۔ آمین یا رب۔ اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت والا رحمہ اللہ کی یہ ایک نظم، یہ پہلے پڑھی نہیں گئی اور میں نے اس لیے یہ تیار کی ہوئی تھی کہ جب حضرت والا تشریف فرما ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے اور سمجھ بھی آئے گی، شاید بھی فرمائیں گے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ جو کلام ہے اس کا عنوان ہے لطف صحبت اہل اللہ، لطف صحبت اہل اللہ۔ اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار۔ اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار۔ یہ خزاں ہو جائے میری پر بہار، یہ خزاں ہو جائے میری پر بہار، گر میسر ہو مجھے دربار یار، گر میسر ہو مجھے دربار یار۔
شیخ کے ساتھ جو وقت لگا، جو لگتا ہے وہ گویا جنت کے دن، جنت کا کیا مزہ ہوتا ہے، جنت کے دن رات جیسے جنت میں گزرے جو آیا وقت گزرے گا اس کا مزہ دنیا ہی میں ملنے لگتا ہے۔ اسی کو پھر کیا وہی فرمانے کا ہے، وہ
تیرا در وہی تیرا
دیار، ہائے تیرا
در وہی تیرا دیار،
ہائے تیرا ہائے تیرا در وہی تیرا دیار یہ ہے کہ آپ کا جو دیار اور آپ کا جو در تھا وہ میرے لیے جنت کا مزہ تھا، اس میں جنت کا مزہ تھا. ہاں پھر پڑھی آگے.
اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار. یہ خزاں ہو جائے میری پر بہار، یہ خزاں ہو جائے میری پر بہار، گر میسر ہو مجھے دربار یار، گر میسر ہو مجھے دربار یار.
دوست کی ملاقات نصیب ہو جائے یعنی شیخ کی، تو یہ میری خزاں ہے جو میری آپ کے بغیر جو میری زندگی گزر رہی وہ گویا ایسی ہے جیسے چمن میں خزاں آ جائے تو پر بہار ہو جائے اگر آپ کا پھر مجھے دربار نصیب ہو جائے، پھر دوبارہ سے نصیب ہو جائے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے تو یہ میری جو گناہوں سے زندگی خزاں ہو گئی ہے وہ بہار سے تبدیل ہو جائے گی.
یہ خزاں ہو جائے میری پر بہار، گر میسر ہو مجھے دربار یار، گر میسر ہو مجھے دربار یار. ہاں بنا میں جام میں او میں کدا، ہاں بنا میں جام میں او میں کدا، اپنے رندوں کو نہ بھولے ساقیا، اپنے رندوں کو نہ بھولے ساقیا.
کیا صحیح درخواست ہے کہ اللہ اے شیخ بھی اب اللہ کے نام پر اپنی توجہ اور اپنی دعا سے مجھے محروم نہ فرمائے. زندگی کے اشعار ہیں صحبت اللہ والوں کی صحبت گفتگو.
ہاں بنا میں جام میں او میں کدا، اپنے رندوں کو نہ بھولے ساقیا، اپنے رندوں کو نہ بھولے ساقیا.
اللہ کی محبت کی جو جام اپنے میں کدی میں یعنی اپنی خانقاہ میں اپنی صحبت میں پلا رہے ہیں، جو اس کے صدقے میں اے اللہ اے میرے شیخ بجے اپنی دعا اور توجہ سے محروم نہ فرمائی.
اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار. اے تو صد میناؤں صد جام و صبو، اے تو صد میناؤں صد جام و صبو، اے تو تنہا میں کداز فیض ہو، اے تو تنہا میں کداز فیض ہو. اے تو صد میناؤں صد جام و صبو، اے تو صد میناؤں صد جام و صبو، اے تو تنہا میں کداز فیض ہو، اے تو تنہا میں کداز فیض ہو.
آپ کی ذات جو ہے وہ تنہا جو ہے وہ جام اللہ کی محبت کا جام بھی ہے اور شراب بھی ہے اور میں کدا بھی ہے. یعنی آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی محبت بالکل گھل مل گئی، آپ کی ذات گویا اس کا پرتو بن گئی ہے. اور اے تو تنہا میں قضا فیض ہو، اللہ تعالیٰ کی فیض سے آپ کی ذات خود میں قضا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پلانے کی والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو میں قضا کہتے ہیں، جو جہاں شراب خانہ ہوتا ہے. تو آپ کی ذات خود اللہ کی محبت کا شراب خانہ ہے.
اے تو صدمی ناؤ سب جام و صبح، اے تو تنہا میں قداز فیض ہو، اے تو تنہا میں قداز فیض ہو. اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار. آہ جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو، آہ جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو، تیز ہو جاتی ہے میری ہاؤ، تیز ہو جاتی ہے میری ہاؤ.
کوئل کی آواز میں بہت ہی سریلی آواز اللہ نے اس کی بنائی ہے، تو اہل اللہ اللہ کے جو عاشق ہیں ان کو وہ آواز میں اللہ کی یاد آتی ہے، وہ آواز اچھی معلوم ہوتی ہے. تو کوئل کی کو اکثر لوگ شعرا جو ہیں وہ خصوصاً اہل دل جو اللہ والے ہیں وہ جب وہ آواز سنتے ہیں تو ان کا جو دل میں محبت کی آگے وہ اور تیز ہو جاتی ہے. تو کوئل کا دور دور درختوں پہ بولنا، تو کوئل کا دور دور درختوں پہ بولنا اور دل میں اہل درد کے نشتر گھنگولنا. حضرت اسے شعر سنا تھا، حضرت والا کو ایسا ذوق اللہ نے دیا تھا کہ ایسے اسے شعر حضرت کو یاد تھے. اور کیونکہ حضرت کے جو دل کی آواز تھی اس لیے وہ حضرت والا کو یاد ہو جاتی تھی. اس بلکہ دنیاوی مجازی جو اشعار تھے اس میں بھی اللہ حضرت والا اس کو عشق الہی کا رنگ دے دیتے، عشق الہی اس کے معنی جو بیان فرماتے تھے وہ اللہ کی محبت کے حضور فرماتے تھے کہ میں تو یہ مجازی اشعار کو بھی مسلمان کر لیتا. پھر سے پڑھیے.
آہ جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو، آہ جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو، تیز ہو جاتی ہے میری ہاؤ، تیز ہو جاتی ہے میری ہاؤ. اے تو خنداں درمیاں گل ہائے ہو، اے تو خنداں درمیاں گل ہائے ہو، من پریشان درو میں سہرائے ہو، من پریشان درو میں سہرائے ہو.
جیسے پھول کھلا ہوا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذاکرین کے درمیان میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں آپ ایسے ہیں. اور جیسے تو اور قسم کے پھول ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت پھول گلاب کا ہوتا ہے، تو آپ پھولوں کے درمیان گلاب کی طرح ہے. اور میں اللہ کی تلاش کے صحرا میں سرگردہ ہوں، علی رضی اللہ کو تلاش کر رہا ہوں.
اوف میری جنت کے وہ لیلو نہار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار، بہر راز سرمدی او راز ہو، بہر راز سرمدی او راز ہو، من تو راجو ام حبیبا کو بکو، من تو راجو ام حبیبا کو بکو.
آہ اس اکرام اللہ کا ہو بھی ہے، ہو حضرت والا اکثر کبھی ایسے بھی نعرہ لگاتے تھے، ہو جیسے تنہائی میں حضرت فرماتے تھے کہ ایک مجھے ہو کا نعرہ بھی بہت اچھا لگتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے. میرے شیخ بھی ہو کا اکثر نعرہ لگاتے تھے. تو پہلا شعر سے پڑھیے پھر.
بہر راز سرمدی او راز ہو، بہر راز سرمدی او راز ہو، من تو راجو ام حبیبا کو بکو، من تو راجو ام حبیبا کو بکو.
یعنی اللہ کے نام کو تلاش کرنے کے لیے بہر راز سرمدی، ایسا راز جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور راز ہو وہی اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت الہیہ. تو فرما دے کہ میں اے میرے محبوب، یعنی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو کو بکو گلی در گلی تلاش کر رہا ہوں. اسی سودا اپنے سر میں لیے ہوئے گلی در گلی تلاش کر رہا ہوں. بہر راز سرمدی اور راز ہو. پڑھیے.
عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس، عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس، پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس، پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس.
اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت کی مٹھاس اسی وقت ملے گی جبکہ دنیا سے کی غیر ضروری اور ناجائز تعلقات سے کنارہ کش ہو جاؤ گے، ورنہ یہ نہیں کہ دنیا کو بھی چاہو غیر اللہ کو بھی چاہو اور اللہ کو بھی چاہو، یہ محال ہے. اسی کو مولانا روبی نے فرمایا، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنون. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی چاہتے ہو اور غیر کو بھی غیر اللہ کو بھی چاہتے ہو، یہ خیال ہے، محال ہے، پاگل پر ہے. اللہ یہ دنیا پرستی کے ساتھ خدا پرستی نہیں مل سکتی. بس
عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس، پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس، پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس، مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستو، مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستو، زندگی ہی میں سے تم چھوڑ دو، زندگی ہی میں سے تم چھوڑ دو.
مر کے تو لامحالہ گناہ چھوٹ جائیں گے، تو اس وقت کوئی اجر نہیں ملے گا. گناہ تو مرنے کے بعد تو خود بخود چھوٹیں گے، اس وقت کوئی عزت نہیں ملے گا. حضرت والا نصیحت ہو رہا، ابھی چھوڑ دو تو پھر تم اس گناہ چھوڑنے کے تو جو اجر اور ثواب ہے وہ اسی وقت ملے گا کہ جب تمہیں اپنے اختیار سے تم نے گناہوں کو چھوڑا اور اس کے چھوڑنے کی تکلیف برداشت کی، اپنے دل کا خون کیا، اللہ کے راستے میں غم اٹھائے، تو یہ چھوڑنے میں ثواب ہے، چھوٹنے پر گناہوں کے چھوڑنے میں ثواب ہے، گناہوں کے چھوٹنے میں ثواب نہیں. تو چھوٹی گئے آپ، ٹوٹ گئے اور وہ چھوٹ گئے، یہ فائدہ کیا؟ ٹوٹنے سے پہلے چھوٹو تب ایک بات.
مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستو، مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستو، زندگی ہی میں اسے تم چھوڑ دو، زندگی ہی میں اسے تم چھوڑ دو. دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو، دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو، گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو، گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو.
جس غیر اللہ کو اللہ کا گھر ہے یا دل، انہیں اپنے دل میں بسا لو، اور غیر اللہ کے لیے دل اللہ نے نہیں بنایا، اپنا فرمایا اللہ اندر من کو سر تھے قلوب، ہم ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے. یہ مکان اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں بنایا. تو نکالنے دینے والی چیز ہے اس کو نکالو، اور جس جو بسانے والی ہے جو ذات پاک اس کو اپنے دل میں لے آؤ، تقویٰ سے، صحبت اہل اللہ سے، گناہوں سے، اجتناب سے، ذکر کے تمام سے.
دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو، دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو، گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو، گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو. خالق عالم ہو دل میں عاشقاں، خالق عالم ہو دل میں عاشقاں، دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار، دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار.
یعنی یہ معلوم ہو جائے، محسوس ہو جائے، اور بلکہ محسوس نہیں موجود ہو جائے، خالی محسوس نہیں ہوتا ہے اللہ کو، وہ اپنے دل میں اللہ کو پاتے ہیں. تو جب یہ نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے تو پھر دیکھو کہ زندگی کیسی پربہار ہوتی ہے، ورنہ تو گناہوں سے شرمسار ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے. پھر آشکار مانے ہیں جس میں ان کا ظاہر ہو جانا. تو جب اللہ تعالی کی نسبت کا وہ ظاہر ہو جائے آپ کے دل کے اندر، اللہ آ جائے، تو پھر دیکھو کہ زندگی جو گناہوں میں گزری وہ کیسی تھی، جو اللہ سے دوری میں گزری وہ کیسی پریشان کن اور کیسی عذاب میں تھی. اور اللہ تعالی کی جو نسبت مع اللہ حاصل ہو گئی گناہوں کو چھوڑ کر، اور اللہ تعالی اہل اللہ کی صحبت سے، تو پھر اصلی زندگی اسی وقت میں زندگی ہوتی ہے، ورنہ زندگی زندگی کہلانے کے مستحق نہیں ہوتی. اہل اللہ کی صحبت سے جب آدمی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور ان کی صحبت کی برکت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اسی وقت سے ایک نئی حیات معلوم ہو جائے، اور پھر وہ گناہوں کے اس کے قریب جانا پسند بھی نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی لیے کہ حیات حیات اندر حیات، جو زندگی میں زندگی ملتی ہے. تو حضرت والا اپنے شیخ حضرت پھول پوری کے ساتھ وہاں سرائے میر، جو جہاں حضرت والا کا مدرسہ تھا، جہاں حضرت شیخ پھول پوری کا جس مدرسے میں حضرت والا تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں عیدگاہ کا میدان تھا. تو حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کو اپنے ساتھ وہاں لے گئے اور عیدگاہ کے میدان میں جا کے فرمایا کہ حکیم اختر، میں یہاں پیدا ہوا تھا. جو ہے کہ اشارہ فرمایا، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میری سمجھ میں نہیں آیا آپ یہ فرما رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں اسی جگہ حضرت کی میری امت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا، اور وہی مجھے میری اصلی زندگی وہیں سے شروع ہوئی، ورنہ پہلے مردہ تھا.
خالق عالم ہو دل میں عاشقا، دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار، دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار. اہل دل کے درد دل کا گلستاں، اہل دل کے درد دل کا گلستاں، درسگاہ غم برائے عاشقاں، درسگاہ غم برائے عاشقاں.
اہل اللہ کے دل میں جو مجاہدات سے اور گناہوں کی چھوڑنے سے اور ذکر اللہ سے اور معاشرے کی اور لوگوں کی طنز کی تکلیفیں برداشت کرنے سے کیا فرما رہے ہیں؟ پورا شعر پڑھی.
اہل دل کے درد دل کا گلستاں.
ہاں، تو وہ جو درد دل ہے، جو اللہ کے راستے کے غم سے جو درد پیدا ہوا اللہ کی محبت کا، وہ ایسا ہے جیسے کہ گلستان. بظاہر تو وہ درد ہے لیکن حقیقت میں گلستان ہے. اور دستگاہ غم، یعنی اللہ کے راستے کا غم اٹھانے کی وہ دستگاہ ہے کہ اس طرح غم اٹھاؤ تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ گلستان کیا چیز ہے.
سبحان
دل کے درد دل کی
دل کا گلستان،
کیا گلستان، درس گائے غم برائے عاشقاں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستہ طے کر رہے ہیں، جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کا عاشق بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے درس ہے، درس گاہ ہے کہ ایسے غم اٹھاؤ تب تمہیں اللہ ملے گا.
شرح غم بھی مجھ سے سن لو دوستو، شرح غم بھی مجھ سے سن لو دوستو، ہاں مگر پہلے کلیجا تھام لو، ہاں مگر پہلے کلیجا تھام لو. ہاں مگر جس کو خدا پاک دے، ہاں مگر جس کو خدا پاک دے، درد دل بہرے دل غم ناک دے، درد دل بہرے دل غم ناک دے.
اللہ کے راستے میں جو مجاہدات میں نے کیے ہیں اس کو سننے سے پہلے کلیجا تھام لو. کوئی ایسے آسان وہ نہیں ہے کلیجا تھامنا، محاورہ ہے کہ اپنا دل سنبھال لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل ہی پھٹ جائے. جو اہل محبت ہیں، جن کو اپنے مربی سے محبت ہے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. تو اور پھر دوسرے میں فرمایا کیا ہے دوسرا شعر؟ جو آپ پڑھ رہے آخری.
جی ہاں مگر جس کو خدا پاک دے درد دل بہرے دل غم ناک,
اسی کو مل سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور دل درد دل جو دل غم اٹھا رہا ہے جو غم ناک ہے اس کو درد دل بھی عطا ہو جائے, یعنی اللہ کی محبت کا درد, گناہوں سے بٹنے کا تقویٰ کا انعام بھی اسے نصیب ہو جائے گناہوں کے چھوڑنے. یہ اللہ کے فضل پر موقوف ہے, مجاہدات پر موقوف نہیں. یہ ہم نے اتنی مجاہدی کی ہے نہیں مل گئی, اللہ تعالی جو انعام بھی ملے, جو ثمرہ بھی ملے, جو فائدہ پہنچ جائے اللہ کے راستے میں, تو سمجھے کہ اللہ تعالی نے فضل فرمایا ہے, میرا کمال نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا میرے مجاہدوں کا یہ ثمرہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی کے فضل اور انعام کا ثمرہ ہے.
دوستو یہ غم غمِ دنیا نہیں, دوستو یہ غم غمِ دنیا نہیں, یہ وہ غم ہے جو نہیں ملتا کہیں, یہ وہ غم ہے جو نہیں ملتا کہیں. مست کرتا ہے جو جانے انبیاء, مست کرتا ہے جو جانے انبیاء, مست کرتا ہے جو جانے انبیاء, ہے وہی غم تو ہمارا مدعا, ہے وہی غم تو ہمارا مدعا.
یہ غم جو ہے اللہ کے راستے کا سب سے زیادہ انبیاء کو پہنچا, اور انبیاء میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل, یعنی سب سے زیادہ بلائیں جو ہیں اور جو غم ہیں وہ انبیاء کو پہنچے ہیں, اور پھر جو ان سے زیادہ قریب ہے جو اس کی مثال, یعنی ان سے ایسے مجاہدات کی کچھ تھوڑی سی جھلک جو اس میں ہو گئی, جو ان سے زیادہ مشابہ ہے وہ اسی طرح اس کے درجات ہیں. وہ جتنا زیادہ مشابہ ہے, جتنا زیادہ متبع ہے, اتنا ہی زیادہ وہ بڑا ولی ہے. لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ بلائیں انبیاء کو پہنچی ہیں, اور یہ بھی دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جتنی بلائیں مجھے پہنچی ہیں اتنے کسی نبی کو نہیں پہنچی. تو یہی ہے کیا شعر ہے,
مست کرتا ہے جو جانے انبیاء, ہے وہی غم تو ہمارا مدعا.
ہاں بس یہ جو جس پیغمبر کی جو جس غم کی پر اپنی جانے کٹا سرگردنیں کٹا دیں اور اپنے جان کو جان نہیں سمجھا, ایسی مستی جو ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے ان کو اس غم کی بدولت. تو یہی تو ہمارا, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو آپ اولیاء کو دیتے ہیں, انبیاء والی نسبت تو اب کسی کو نہیں مل سکتی, جو اولیاء کو آپ نسبت عطا فرماتے ہیں وہی ہمارا مدعا ہے, ہمیں بھی وہ عطا فرما دیجیے, اس کی جو منتہا ہے ولایت کی وہ عطا فرما دیجیے, یہی ہمارا مدعا ہے. جس سے اولیاء اللہ کی جانے جو ہیں, جو انبیاء علیہ السلام کی جانے بھی مست رہی, اور اب قیامت تک اولیاء اللہ کی جانے بھی اسی غم سے مست رہیں گی. یہ وہ نشہ ہے جو کسی شراب سے نہیں اتر, کسی تلوار سے نہیں اترتا. یہ دنیا کی شراب کا نشہ ایک ذرا سی کھٹائی سے اتر جاتا ہے, شرابی کو کھٹائی پلا دو سارا نشہ ہرن ہو جائے گا, لیکن یہ نشہ تلوار کی دھار کے نیچے بھی نہیں اترتا ہے. خاصا کا خمرے کیس خمے نبیس, خاصا کہاں خمرے کے از خمے نبیس, مستی او دائمی نے یک شبیس. یہ خاص و شراب جو نبی کے خم خانے سے عطا ہوتی ہے, اس کی مستی چیز ایک رات بھر کی نہیں ہوتی, ورنہ اس دنیا کی شراب کی مستی تو رات بھر کی ہوتی ہے, صبح کو سارا نشہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کی مستی دائمی ہے, تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی نہیں ختم ہوتی مستی, وہ دائمی ایک رات کی مستی نہیں ہے, ایسی مستی ہے جو دائمی ان کے ساتھ جاتی ہے, ان کی جان کے ساتھ.
سینہ جو اس درد سے اپنا بھرے, سینہ جو اس درد سے اپنا بھرے, کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے, کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے.
یہ غم حاصل ہو گیا جو حق, تو پھر وہ حق پر ہی جیے گا, حق پر ہی مرے گا, وہ حق کو چھوڑ نہیں سکتا چاہے جان چلی جائے.
اف میری جنت کے وہ لیل و نہار, ہائے تیرا در وہی تیرا دیا, ہائے تیرا در وہی تیرا دیا. آخری شعر ہے, زندگی بے دوست کیا ہے زندگی, زندگی بے دوست کیا ہے زندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی.
یعنی اللہ تعالیٰ کی جس نے دوستی حاصل نہیں کی, ولایت حاصل نہیں کی, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہا, تو وہ کوئی زندگی زندگی ہے؟ وہ تو زندگی جو اللہ کی عبادت کے بغیر, اللہ کی فرما برداری کے بغیر ہو, وہ زندگی نہیں شرمندگی ہے. یا اللہ کے سامنے جا کے پھر کیا منہ دکھائے گا, اس کو کہہ سکے وہ اس قابل کہاں ہوگا, بس اللہ اس سے محفوظ فرمائے. تو بے بدل بغیر عبادت کے, بغیر اطاعت اور فرما برداری کے زندگی زندگی نہیں ہے, شرمندگی شرمندگی ہے, ناکامی ہی ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مجلس تب ہوگی, ابھی ہوگی تھوڑی دیر, مگر مجھے ذرا زور فیصلے میں جا رہا ہوں, پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ویسے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طبیعت ہے, پہلے بیٹھ نہیں سکتا تھا, اب انشاءاللہ بہت ذرا دیر ہو گئی, ڈائلسس بھی ہوا ہے, اس لیے پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سن کے یہ نہ سمجھیے گا کہ مجلس ختم ہو گئی, ابھی حضرت کے ارشادات یہ حافظ محمد احمد صاحب سنائیں گے جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, علیہ کے خلیفہ بھی ہیں. آپ آدھی گھنٹہ سنا دوں گی ڈاکٹر, آدھا گھنٹے میں دیر جائے بیس منٹ سنا لیجیے, کوئی وہ نہیں کہ وقت کی پابندی نہیں. جب وہ بیٹھے جن کا وقت ہو گیا وہ اٹھ کے درمیان میں جا سکتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خزائن شریعت و طریقت شیخ العرب النجم حرب اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات. فیض زندہ شیخ سے ملتا ہے, ارشاد فرمایا کہ جس کے کئی شیخ ہوں, یعنی ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرے شیخ سے تعلق کیا, پھر دوسرے شیخ کے انتقال کے بعد تیسرے شیخ سے تعلق کیا ہو, اس کے لیے نصیحت ہے کہ جو شیخ گزر گئے گزر گئے, ان کا فیض ان کے کٹ آؤٹ کے ختم ہونے سے ختم ہو گیا. اب جو زندہ شیخ ہے اسی کے کٹ آؤٹ سے فیض آئے گا. یہ یقین رکھو کہ پہلے دونوں مشائخ جو رحمت اللہ علیہ ہو گئے ان کا فیض بھی موجودہ شیخ کے کٹ آؤٹ سے آ رہا ہے. اور اپنے شیخ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی نافع نہیں ہے. دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے, مگر میرا شیخ میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے, مگر میرا شیخ میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. اور شیخ کی پہچان یہ ہے کہ سلسلے کے کسی شیخ سے اس کو نسبت ہو. اس سے خلافت پائے ہوئے ہو. اور یہ ضروری نہیں کہ موجودہ شیخ کا رنگ پہلے مشائخ جیسا ہی ہو, کیونکہ ہر ولی کی شان میں تفرد ہوتا ہے. ہر ایک کا رنگ نسبت الگ ہوتا ہے. مثلا حضرت محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور تھی, اور حضرت مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور تھی, اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شان اور تھی. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات, حضرت کا انتظام دیکھ کر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود فرمایا تھا کہ مولانا ابرار الحق صاحب بادشاہت بھی چلا سکتے ہیں, اگر امیر المومنین بنا دیا جائے تو پوری مملکت کا انتظام سنبھال سکتے ہیں. یہ اس وقت فرمایا جب حضرت ہردوئی نے حضرت پھول پوری کو اپنے مدارس کا انتظام دکھایا کہ میں اساتذہ کا قد بھی ناپ کر رکھتا ہوں کہ کتنے فٹ کتنے انچ ہے, فلاں کے چہرے پر ایسا نشان ہے, فلاں کے بائیں آنکھ کی طرف تل ہے. اساتذہ کا پورا حلیہ لکھا ہوا حضرت کو دکھایا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ اکبر, ان پر کیا شان انتظام غالب ہے. پورے ہندوستان میں حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے. غالباً 200 سے اوپر مدرسے ہیں, اور سب مدرسوں کے منتظم اعلی حضرت ہیں. ایسا ہی حضرت کا تعلق مع اللہ بھی عظیم الشان ہے. ایک واقعہ ہی سے سمجھ لو کہ حضرت کو اللہ تعالی سے کتنا تعلق ہے. لکھنؤ میں مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے یہاں جلسہ تھا, بس وہاں فوٹو کشی ہونے لگی. حکومت کی طرف سے انتظام تھا, مولانا علی میاں بیچارے مجبور تھے. غرض جو وجہ بھی ہو, حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم اٹھے اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے مشورہ کیا, یہاں خلاف شرع کام ہو رہا ہے, اب یہاں سے ہٹ جانا چاہیے ورنہ یہاں رہنے سے گناہ میں شرکت لازم آئے گی. دونوں بزرگوں نے بستر اٹھایا اور ہردوئی تشریف لے گئے. اتنا بڑا مجمع, بڑے بڑے علماء کرام موجود, حکومت کا انتظام الگ, لیکن حضرت نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ایسے ہی دیوبند کا 16 سالہ جلسہ تھا. دیوبند سے فارغ ہونے والے علماء کرام سب وہاں گئے تھے. اس میں اندرا گاندھی بھی آ گئی. کسی کو منع کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اگر ہمارے حضرت والا ہردوئی کے ہاتھ میں انتظام ہوتا, ہرگز نہیں, حضرت مولانا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں انتظام ہوتا تو ہرگز نہیں آ سکتی تھی. تو حضرت نے وہاں سے بھی ففروا الی اللہ اختیار کیا, دیوبند کو خالی کر دیا. کتنی بڑی ہمت کا کام ہے کہ دنیا بھر کے علماء کرام وہاں بیٹھے تھے, یہاں تک کہ حضرت کے استاد مولانا محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی اسی میں تھے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ اب یہاں رہنا جائز نہیں ہے, اس میں شرکت لازم آئے گی. جس مجلس میں مردوں کے درمیان عورت آ کر بیٹھ جائے, یہ شرکت خلاف شریعت ہے. لہذا ساری دنیا تو دیوبند جا رہی تھی اور حضرت دیوبند سے واپس آ رہے تھے. اللہ تعالی کے حکم کے سامنے ساری دنیا کی پرواہ نہ کرنا بڑی ہمت کا کام ہے. یہ شیروں کا کام ہے. اگر حضرت والا کو اللہ تعالی سے مضبوط تعلق نہ ہوتا تو یہ ہمت ہوتی؟ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن حضرت والا نے جس کام کو جائز نہیں سمجھا تو کسی کی پرواہ نہیں کی, بس اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. حضرت کا جو تعلق مع اللہ اور نسبت ہے, اس کی مثال ملنا مشکل ہے. اسی وجہ سے ماشاءاللہ حضرت ہردوئی دامن برکاتہم کا فیض عام اور تام ہے, اور ہمارا جو کچھ کام ہے وہ حضرت کی جوتیوں کا صدقہ ہے, ورنہ اختر کو کون پوچھتا. اگر حضرت اجازت بیعت نہ دیتے, یہ سب کچھ بہار اور رونق حضرت کے تعلق کی ہے. حضرت کی اجازت کی وجہ سے لوگ سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا, لیکن بیعت حضرت مولانا شاہ الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت ہردوئی سے تعلق کیا. اس کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. اگرچہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے بھی کچھ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھ کو خلافت دی ہے, لیکن حضرت ہردوئی کے صدقے ہی میں آج مجھے دنیا پوچھ رہی ہے. لیکن بعض لوگوں کو شیطان دوسرے شیخ کو معمولی دکھاتا ہے کہ تمہارا موجودہ شیخ معمولی ہے, پہلا شیخ بہت بڑا تھا, تو سمجھ لو شیطان مردود آ گیا اور شیخ کے فیض سے محروم کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کی بات میں نہیں آنا چاہیے. اپنے شیخ کے بارے میں ساری دنیا کے بزرگوں سے بڑھ کر عقیدت رکھنا چاہیے کہ ساری دنیا کے بزرگ محترم ہیں, میرے لیے قابل عزت ہیں, لیکن میرے لیے میرا شیخ ہی مفید ہے. شیخ کو پہچاننے کے لیے بھی عقل اور دل و دماغ ہونا چاہیے. شیخ کی مثال ایسی ہے جیسے اپنی ماں. جس ماں کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے, اس ماں کا احسان ماننا چاہیے. اپنی ماں چاہے جیسی بھی ہو, گرم مزاج کی ہو یا کڑوے مزاج کی ہو, لیکن اسی کے دودھ سے پرورش ہوتی ہے. دوسرے کی ماں کا مزاج کتنا ہی ٹھنڈا ہو اور کتنا ہی پیار دے, مگر اس نے دودھ نہیں پلایا, اس کے دودھ سے یہ تھوڑی پلا ہے. اسی طرح شیخ روحانی ماں ہے. دوسرے شیخ کیسے بھی ہوں, مگر ہمیں تو اپنے ہی شیخ کا دودھ ملا ہے. ہماری پرورش تو انہوں نے ہی کی ہے. انہی کی برکت سے آج سارے عالم میں ڈھنکا پٹ رہا ہے. اپنی ماں اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے تو یہ بھی اس کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے. حضرت نے ایک دفعہ ہردوئی میں فرمایا تھا کہ میری ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرایا نہ کرو. اگر تم میری برداشت نہیں کرو گے تو تمہاری بھی تو اولاد ہے, یعنی تمہارے مرید تمہاری ڈانٹ کیسے برداشت کریں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے. شیخ کے ادب اور اس کے ناز اٹھانے پر حضرت حکیم الامت تھانوی مست ہو کر یہ شعر پڑھتے تھے. کہتے ہیں بے وفا ہے وہ, جاؤ وہ بے وفا سہی, جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. کہتے ہیں بے وفا ہے وہ جاؤ بے وفا سہی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. معلوم ہوا کہ جان و دل عزیز رکھنے والا عاشق نہیں ہے, جان و دل فدا کرنے والا عاشق ہے. والدین ہماری جسمانی تربیت کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم کیجیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. اسی طرح شیخ روحانی تربیت کرتا ہے اس لیے اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ماں باپ ہی نے تو پالا ہے. جب الہ آباد طبیہ کالج سے چھٹیوں میں سلطان پور جاتا تھا تو ابا ایک مہینہ پہلے ہی سے سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی تو اپنے بیٹے کو اچھی طرح دیکھوں گا. حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ جب میری ریل پہنچتی تھی تو ابا للچائی نظروں سے ڈبوں میں دیکھتے تھے کہ میں نظر آ جاؤں, اور ابا کنویں سے ڈول سے پانی بھر کر میرے اوپر ڈالتے تھے اور خوب مل مل کر نہلاتے تھے. میں کہتا تھا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے تھے کہ کچھ نہیں, بس خاموش رہو. خود نہلاتے تھے حالانکہ میں بڑا ہو گیا تھا, کالج میں طب پڑھ رہا تھا, مگر باپ کی محبت ایسی تھی. بہت گریہ کے ساتھ فرمایا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے ماں باپ کو بخش دیجئے, اپنی رحمت سے بخش دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ میرے تین مشائخ ہیں تینوں کو جزائے خیر جزائے عظیم عطا فرما اور ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو شیخ کی محبت سے بھر دے. ہر شخص کو اپنے شیخ کی محبت اللہ سے مانگنی چاہیے. یا اللہ میرے شیخ کی محبت سے میرا سینہ بھر دے. یا اللہ شیخ پر قربان ہونے والی محبت عطا فرما. یا اللہ حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم, جو اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے, حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی محبت دل کے ذرے ذرے میں پیوست فرما دیجئے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اصل شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. اور اذلہ دلہ کی جمع ہے, جس کی تفسیر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تو تمہیں بے سر و سامانی کے عالم میں ذلیل ہونے سے بچا لیا, گویا تمہیں نئی زندگی دی. اور تمہاری یہ مدد فرمانا چونکہ بوجہ تقوی کے تھا تو اب اس کا شکریہ ہے کہ آئندہ بھی تم تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تمہارا ابتلا نہ ہو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس سے حیات جسمانی اور حیات روحانی حاصل کرنا, اور اس حیات کو خالق حیات سے آشنا نہ کرنا, اور اس کی مرضی پر اس حیات کو نہ چلانا, یہ شکر گزاری میں داخل نہیں ہے. سب سے اہم شکر تقوی اختیار کرنا ہے. بعض لوگ زبانی شکر تو بہت ادا کرتے ہیں لیکن بدنگاہی سے نہیں بچتے, عورتوں اور امردوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, یعنی خیانت عینیہ بھی کرتے ہیں اور خیانت صدریہ بھی کرتے ہیں, لیکن بعد میں جب وہی شکل بگڑ جاتی ہے تو ان کے خیالات کی ساری تلسم سازیاں برباد ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت, میں نے ایسے خیالات کیوں پکائے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں شکر نعمت کو بیان فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنے کو شکر گزار بندوں میں داخل کرنا ہے تو تقوی والی زندگی اختیار کرو, یعنی گناہوں سے بچو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجلس برخاست ہوتی ہے.